کی لگام اور اس کی زمام ہاتھ میں پکڑ لی جائے تو چاہے پھر اسے گھر لے جانے کا ارادہ نہ ہو، کہیں اور لے جانے کا ارادہ نہ ہو، تب بھی یہ غصب کہلاتا ہے۔ ایک سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا گاڑی چرانے والا بھی اسی انداز سے غاصب کہلائے گا اگر وہ گاڑی پر بیٹھ گیا اور گاڑی کی سٹیئرنگ اس نے سنبھال لی اور گاڑی اس نے چلانا شروع کر دی، چاہے وہ موٹر سائیکل ہو یا کار ہو، اگر اس انداز سے اس نے گاڑی اپنے قبضے میں لے لی تو کیا یہ بھی غاصب کہلائے گا؟ اگر چاہیں ممکن ہے کہ موٹر سائیکل چلانے والا وہ کہے کہ میں فقط ایک چکر لگا کے واپس آ رہا ہوں، اس کا ارادہ گھر لے جانے کا نہیں تھا۔ کچھ موٹر سائیکلیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں چابی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، فقط کک مارنے اسٹارٹ ہو جاتی۔ کچھ ایسی ہوتی ہے کہ جس میں کوئی بھی چابی لگ جاتی ہے، آپ کسی طرح کی چابی لگا لیں اسٹارٹ کر لیں اسے۔ تو وہ کچھ لڑکے ہوتے ہیں محلے کے، ان کو پتہ بھی چل جاتا ہے، پتہ نہ بھی چلے وہ مذاق میں مثلاً اسٹارٹ کی، اسٹارٹ ہو گئی اور وہ اس پہ بیٹھ گئے، وہ چکر لگا کے واپس آ گئے۔ کیا یہ بھی غصب مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا؟ جانوروں کا جو طریقہ کار آپ کے سامنے بیان ہوا اس سے تو ایسے لگتا ہے کہ جی ہاں یہ بھی غصب مانا جائے گا، مگر چونکہ آیت اللہ سیستانی نے اس کا بطور خاص کوئی مسئلہ تحریر نہیں کیا، تو اس سلسلے میں اکثر جو علماء کا طریقہ کار رہا ہے کہ جب تک وہاں سے جواب نہ آ جائے اس وقت تک بیان نہیں کرتے ہیں۔ بظاہر یہی معلوم ہو رہا ہے کہ جی ہاں یہ بھی غصب مانا جائے گا کہ گاڑی پر بیٹھ کر اس نے گاڑی چلانا شروع کر دی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ غصب ہے، مگر اس کا الگ سے سوال پوچھوانا پڑے گا کہ واقعی یہ غصب بنا یا نہیں بنا۔ جانوروں کے حوالے سے تو یہ طے شدہ بات ہے کہ اگر کسی جانور پر سوار ہو جائیں اور اس کی لگام ہاتھ میں پکڑ لیں تو بس اس کو ہاتھ میں لگام پکڑ کر اسے جیسے ہی چلانے کا ارادہ کیا، بس وہاں وہ غاصب بن گیا۔ اب اگر جانور کو کچھ ہو جاتا ہے تو اب اس کی ذمہ داری ہوگی، یعنی جب تک اب یہ جانور اس کے اصل مالک کے سپرد نہیں کرتا اس وقت تک یہ غاصب کہلائے گا۔ فرض کریں کہ جانور کا مالک اسے کسی جگہ باندھ کے چلا گیا ہے اور اس طرح سے کسی نے سواری کر کے اس کی لگام اپنے ہاتھ میں پکڑ لی، اگر ایک مرتبہ لگام ہاتھ میں پکڑ لی تو اب اس جانور کو اسی جگہ چھوڑ نہیں سکتا جہاں سے اس نے اس جانور کو اٹھایا تھا، اسی جگہ رکھ نہیں سکتا جہاں سے اس جانور کو اس نے حاصل کیا تھا، بلکہ اب اس کی ذمہ داری ہوگی کہ اصل مالک تک لوٹائے، اس لیے کہ یہ غاصب بن گیا ہے۔ تو غاصب کی دو حکمیں تکلیفی تھیں، ایک تو یہ ہوا کہ یہ گناہگار ہے، اس نے گناہ کا کام کیا، اور دوسرا حکم تکلیفی اس کے لیے یہ تھا کہ اپنے مالک کو واپس لوٹائے۔ تو فقط اس جگہ چھوڑ کے چلے جانا، جانور کو اس جگہ کھڑے کر کے چلے جانا، اتنا کافی نہیں ہوگا، اب اس کی ذمہ داری ہوگی کہ مالک کو واپس لوٹائے۔ اب اگر فرض کیجئے کہ کسی نے دیانتداری سے کام لیا کہ جہاں سے جانور اٹھایا تھا وہیں پر اس نے چھوڑ دیا اور چلا گیا، اور اس کے بعد جانور کو کچھ ہو گیا، مر گیا یا جانور ادھر ادھر بھاگ گیا یا کوئی بھی اور معاملہ پیش آ گیا، تو جو ایک مرتبہ سواری کا شوق پورا کرنے گیا تھا وہ پورے جانور کا اب ذمہ دار بن جائے گا۔ مالک اب اس کو کہہ سکتا ہے کہ تم میرا جانور نکالو، میں کچھ نہیں جانتا۔ لہذا کبھی کبھار انسان مذاق کرنے جا رہا ہوتا ہے مگر وہ بہت بڑے گناہ کا بھی مرتکب ہوتا ہے اور دوسرے کے حق کا غاصب بھی بن جاتا ہے، چنانچہ جو اس کا جرم کیا تھا اس جرم کا جبران بھی اور جرمانہ بھی اسے ادا کرنا لازمی ہوتا ہے۔ یہ جانور کا طریقہ کار ہو گیا، اور قریب قریب اسی کے جیسا طریقہ کار سمجھ میں آ رہا ہے کہ گاڑیوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ اب آئیے اس سے آگے گئے کہ اور مرحلہ، ہمارے بہت سارے دوست احباب ساتھی انہی مدارس میں پڑھنے والے، خصوصاً گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے افراد، وہ عام طور پر کہا بھی کرتے ہیں کہ جانوروں کو چرانے کے لیے وہ پہاڑوں پر لے جاتے ہیں، وہاں چراگاہ ہوتی ہے، اور وہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ 15 دن 20 دن مہینہ وہاں جانوروں کو رکھتے ہیں پھر واپس لے کے آتے ہیں۔ تو اگر اس طرح سے جانوروں کا ریوڑ لے کے چلیں، یعنی بھیڑ بکریاں ہیں ساری، یہ بھیڑ بکریاں لے کے چلے اور کسی جگہ پہ پہنچے، اس کا غاصب کس طرح سے اس کا غصب کس طرح سے ثابت ہوتا ہے؟ ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ بکری اٹھا کے لے گیا تو یہ غاصب بن گیا، بکری کو مثلا پکڑ کے ذبح کر دیا اس نے تو یہ غاصب بن گیا۔ اچھا یہ فقط وہاں کا معاملہ نہیں ہے، یہ بقرہ عید میں شہر والوں کا معاملہ بھی ہے، چاہے وہ بکری کا پورا ریوڑ نہ ہو، وہ ایک دو بکریاں ہوں، تو یہ بکری کا غاصب کیسے بنے گا؟ عام طور پر بقرہ عید میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کی بکری پکڑ کے وہ چلانا شروع کر دیتے ہیں، بکری کا غاصب کیسے بنے گا؟ یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بقرہ عید کے دنوں میں محلے والے کی کسی کی بکری پکڑ کے ذبح کر دیا اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قربانی کی، یہ تو غاصب ہے، یہ غصب ہے۔ لیکن اگر کسی اور طرح سے اس پر اپنا ہاتھ رکھے، ثابت ہو جائے کہ اس کا ہاتھ اس پہ آ گیا، تو کیا اس طرح سے غاصب بنتا ہے؟ اب وہ مسئلہ شروع کر رہا ہے۔ فلو کانت قطی غنم فی الصحراء معها رعیها فترده واستولى علیها بعنوان القهر والانتزاع من مالکها وجعل يسوقها وسار بمنزلة رعیها يحافظ عليها ويمنعها عن التفرق والتشتت فالظاهر كفاية ذلك في تحقق الغصب۔ فرماتے ہیں کہ اگر صحرا میں بکریوں کا بھیڑوں کا ایک ریوڑ ہے مثلا، وہ جا رہا ہے اور اس کے ساتھ مثلا اس کی رکھوالی کرنے والا بھی ہے، اس ریوڑ کے ساتھ اس کی دیکھ بھال کرنے والا بھی موجود ہے، اب اگر کوئی شخص آئے اور مالک کو اس سے جدا کر دے، مالک کو وہاں سے بھگا دے، اور اس کے بعد اس ریوڑ پر بکریوں کے اس جھرمٹ پر وہ خود قبضہ کر لے زبردستی طریقے سے، اور مالک کو وہاں سے بھگا دے، اس کے بعد بکریوں کو وہ چلانا شروع کر دے، اس طرح سے چلانا شروع کر دے جیسے ریوڑ کا چلانے والا بکریوں کے ریوڑ کو چلا رہا ہوتا ہے۔ اچھا ریوڑ کا چلانے والا ضروری نہیں کہ ہمیشہ مالک ہی ہو، وہ خود کسی کا اجیر ہو سکتا ہے، یعنی کسی کے یہاں نوکری کر رہا ہو سکتا ہے، تو بکریوں کو چلانے والا جس انداز سے بکریوں کو چلا رہا ہوتا ہے، اس طرح سے یہ شخص اصل شخص کو بھگا کر خود اس طرح سے بکریوں کو چلانا شروع کر دے، وہ سارا بے منزلت رائیہ، اور جس طرح سے وہ چلانے والا آگے پیچھے کر رہا ہوتا ہے، ادھر ادھر بکریوں کو رکھ رہا ہوتا ہے، اس طرح سے یہ ان بکریوں کا کام کرے اور اس کی حفاظت کرنے لگ جائیں اور ان بکریوں کو ادھر ادھر پھیلنے سے، ادھر ادھر بھاگنے سے روکے، فقط وہ اتنا کام کرے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہا۔ یعنی اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہا کا مطلب کیا ہے؟ اس نے جو ریوڑ کو چلانے والا تھا اس کو بھگا دیا، اس کے بعد جو کام وہ کر رہا تھا وہی کام یہ خود کرنے لگا، یعنی حفاظت بھی کرنے لگا، بکریوں کو ادھر ادھر بھاگنے سے روکنے لگا، اور اس کا ارادہ چاہے یہ ہو کہ نہ ہو، اگر اس کا ارادہ یہ ہو کہ مالک کو میں نے بھگا دیا اب میں اپنے گھر لے جاؤں گا اس کو، تو پکا یہ غاصب بن گیا۔ لیکن اگر اس کا ارادہ یہ نہیں بھی ہے، فقط اس نے مالک کو بھگا دیا ہے اور اب وہ سارا کام کر رہا ہے جو ریوڑ کو چلانے والا کرتا ہے، یہ کام سارا خود کرنے لگا ہے، تو فقط اس طرح سے یہ کام کرنے کی وجہ سے یہ شخص غاصب بن جائے گا۔ اب اگر وہ کہے کہ بھائی میں تو پریکٹس کر رہا تھا کہ بکریوں کو کیسے چلاتے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا، میں تو دیکھنا چاہتا تھا کہ بکریاں میرے کنٹرول میں آتی ہیں کہ نہیں آتی، مطلب چاہے وہ بعد میں کچھ بھی کہتا رہے، اگر کورٹ میں مقدمہ چلتا ہے تو کورٹ اس کو غاصب کہے گی، چنانچہ اب یہ شخص مکمل طور پر ذمہ دار بن جائے گا۔ ابھی اپنے گھر پہ لے کر نہیں گیا، فقط بکریوں کو 10 قدم چلایا، مالک کو بھگا گئے، بس یہ غاصب بن گیا۔ اور غاصب بن گیا کا مسئلہ کیا ہوگا؟ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے بیان ہوا کہ اب جب تک اس کے اصل مالک کو یہ واپس نہیں کرے گا، ان ساری بکریوں کا یہ ذمہ دار ہوگا۔ یہی والا معاملہ اگر بقرہ عید میں کوئی اور شخص کرتا ہے، کسی بچے کے ہاتھ میں بکری ہے یا بڑے کے ہاتھ میں مثلا بکری ہے، اس کے ہاتھ سے لے گئے، اس کو مثلا ڈرا دھمکا کے بھگا دیا، جیسا کہ عام طور پر بکرا پیڑی ہی میں ایسا ہو رہا ہوتا ہے، ابھی جانور خرید کے باہر نکلے، ابھی باہر لے کے آئے تھے کہ گاڑی میں ڈالنا تھا، وہاں کچھ لوگ آ گئے مثلا اور انہوں نے ان کے ہاتھ سے بکریاں لے لی، گائیں لے لی، اور انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا، اپنے قبضے میں کر کے اس طرح سے وہاں سے نکلے کہ وہ مالک कहीं कहीं भाग गया, या मालिक वहीं खड़ा रहा मगर ये लोग निकल गए कहीं ना कहीं, तो ऐसी सूरत में ये लोग गासिब कहलाएंगे। फिर उसके बाद चाहे ये लोग बाद में बकरियों को छोड़ भी दें, इनका असल मकसद ये भी ना भी हो कि अपने घर ले जाएंगे, अगर ये छोड़ भी दें तब भी ये गासिब कहलाएंगे। और इनकी जिम्मेदारी होगी कि जब तक ये मालिक के हाथ में नहीं देते उस वक्त तक अब ये जिम्मेदार कहेंगे। फज़ाहिरु किफायतु ज़ालिका फी तहक्कुकिल ग़स्ब, बस इतना करना कि मालिक को हटाकर खुद बकरियों को चला दें, चलाना शुरू कर देना काफी है ये ग़स्ब के मुतहक्किक हो जाने में, ये कहलाएगा कि ये ग़ासिब हैं। लिसिद्क़ इस्तिलाए व वज़अ अल-यद उर्फ़न, इसलिए कि उर्फ़न ये कहा जाएगा कि इन्होंने अपना तसल्लुत हासिल कर लिया और इनका हाथ अब बकरियों पर आ गया है, जो ग़ासिब की तारीफ के एतबार से बिल्कुल पूरा उतर रहा है, चुनांचे ग़ासिब बन गया। अब तरीका कार्य होगा कि ये जब तक मालिक को नहीं पहुंचाएंगे उस वक्त तक काम नहीं बनेगा। अच्छा, अगर यही वाला काम किसी ने बकरा ईद के जमाने में किसी बच्चे से किया हो तो क्या होता है? अगर बच्चे से किया हो तो पहले यह बात आ चुकी थी कि ये बकरी फिर दोबारा बच्चे के हाथ में ले जाके नहीं दे सकता, अब देना पड़ेगा उसके वली के, जो बच्चे का वली है उसके हाथ में ले जाकर ये बकरी थमाना पड़ेगी। उससे पहले अगर बकरी को कुछ भी हो गया तो जिम्मेदार ये कहलाएगा। चलते चलते मतलब वो घर ही लेके आ रहा था वापस, मालिक को देने के लिए लेकर आ रहा था और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी वाले ने मार दिया, बकरी की टांग टूट गई, अब ये जिम्मेदार होगा। बकरी की टांग टूट गई जिम्मेदार होगा, अब ये शायद आगे आएगा कि किस तरह से उसका हिसाब लगाया जाएगा, कितना यह जिम्मेदार होगा, क्या बकरी अब इसको रखना पड़ेगी, पैसे दे दे मालिक को, यानी जो बकरी की टांग टूटी है उसकी निस्बत से जो बकरी की कीमत कम हो गई है फगर इतने पैसे मालिक को देगा। ये एक पूरा तरीका कार है, वो इस वक्त मैं बयान नहीं कर रहा इसलिए कि इन्होंने छेड़ा नहीं उसको। खुलासा ये कि जब भी किसी अंदाज से इंसान गासिब साबित हो जाए तो अब इसकी जिम्मेदारी बन जाएगी कि वो मालिक तक ये चीज पहुंचाए, जब तक मालिक तक नहीं पहुंचेगी उस वक्त तक इसमें जितनी खराबियां पैदा होती हैं, जितने ऐप पैदा होते हैं, उन तमाम का ये शख्स जिम्मेदार कहलाएगा। ये जितनी मिसालें बयान की गई ये सारी की सारी वो थी कि जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल की जाने वाली चीज थी, एक जगह से दूसरी जगह आपने मुंतकिल कर दी वो चीज। पहले जो मिसाल आई थी मसलन लोहे की, खाने पीने की, दूसरी चीजों की, दवाइयों की, मसलन या तो आपने कब्जा किया या किसी के हुक्म पर एक शख्स ने दूसरे शख्स एक शख्स के हुक्म पर उसने सामान गोडाउन से उठा के दूसरे गोडाउन में डाल दिया या गाड़ी में डाल दिया मसलन, तो ये मुंतकिल होने वाली चीजों का गस्ब साबित होता है जब उस पर उसका हाथ आ जाए और एक जगह से मुंतकिल दूसरी जगह कर दी जाए। अब गुफ्तगू शुरू हो रही है कि अगर वो चीज ऐसी है कि जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं हो सकती, किसी का घर है, दुकान है, जमीन है, गोडाउन है, मुंतकिल नहीं हो सकता, इस पर गस्ब कैसे साबित आता? इस पर एक सीधी सी बात तो यह कि मकान पर कब्जा करके बैठ गया, समझ में आ रहा कि ये गासिब है, दुकान पर कब्जा करके बैठ गया गासिब है, ये तो पक्का गासिब है। लेकिन इसके अलावा भी अगर कुछ ऐसे तरीके अख्तियार करे कि बजाय ऐसा लगेगा कि जैसे गासिब नहीं है, जैसे जानवरों में कुछ मिसालें आ गईं, अगर वो ऐसा तरीका दुकान या मकान में भी करे तो ऐन मुमकिन है कि वो गासिब बन जाए। अब गुफ्तगू शुरू हो रही है ऐसी चीजों की कि जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं की जा सकती है। एक सलावत पढ़ें जरा मोहम्मद वाला, हाज़ा फिल मनकूल अम्मा फी गैरही, अब तक जो गुफ्तगू हुई थी वो मुंतकिल होने वाली चीजों के बारे में थी, अब ऐसी चीजें कि जो मुंतकिल नहीं हो सकती, फयक्फी फी ग़स्बिद्दार अन यस्कुनहा औ यस्कुना गैर यस्कुना गैरहु मिम्मन यअतमिरु बिअम्रिही फिहा बाद इज़आजिल मालिक अन्हा औ आदम हुज़ूरही। कहते हैं गैर मुंतकिल होने वाली चीज है मसलन घर, उसका गस्ब सादिक इससे आ जाएगा कि एक शख्स वहां पर रहना शुरू कर दे, या खुद रहना शुरू कर दे या किसी और को उसमें रख दे और उसे वहां ठहरा दे, उसको वहां रखे, यानी वो दूसरा शख्स ठहरा हुआ है इसके हुक्म से, गासिब के हुक्म से दूसरा शख्स ठहरा हुआ है। بعد از عاجل مالک انہا او عدم وجود، دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ تھا کہ اس گھر میں کوئی تھا ہی نہیں، اس دکان میں کوئی تھا ہی نہیں، خود جا کے دروازہ توڑ کے اس کا رہنا شروع کر دیا. یا مثلا کسی اور کو کہا کہ تم اس میں رہنا شروع کر دو. بہت سارے کراچی کے جو نواحی علاقے ہیں اس میں یہ کام بہت ہو رہا ہے. قبضہ مافیا جو قبضہ کرتی ہے، ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پوری پوری زمینیں اس پر قبضہ ہو جاتا ہے. کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو فلیٹس بنائے گئے ہوتے ہیں، فلیٹ بنا کے وہ مالکوں کو دینے کے لیے رکھے میں، مگر آئے کچھ لوگ اور انہوں نے کچھ فلیٹوں کے تالے توڑ دیے، تالے کیا مثلا دروازے توڑ دیے اس کے. کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ مالک نے جنہوں نے بنایا ہے پلازا وہ دروازے بند بھی نہیں کرتے ہیں، بھائی کوئی چیز ہی نہیں، کیا لے جائے گا اس میں سے کوئی. زیادہ سے زیادہ جو ہو سکتا تھا وہ یہ ہو سکتا تھا کہ وہ پورا گھر اٹھا کے لے جائے، گھر تو اٹھا کے نہیں لے جا سکتا، لہٰذا انہوں نے کوئی تالا ہی نہیں لگایا. کچھ جگہوں پہ تالے لگے ہوتے ہیں، لہٰذا انہوں نے تالے توڑ دی. تالے توڑ کے یا تو خود اس میں رہنا شروع کر دیا یا کسی اور کو وہاں پر لے جا کے چھوڑ دیا کہ یہ رہیں. یہ فقط وہاں پر رہنا یہ اس کو غاصب بنا دے گا. ابھی نہیں معلوم ہمیں کہ اس کا ارادہ کیا ہے. ممکن ہے اس کا ارادہ اس مکان پر قبضہ کرنے کا نہ ہو، اس کا ارادہ یہ ہو کہ یہ مثلا وزیرستان سے آیا اور یہاں کراچی میں کچھ بم دھماکے کر کے اس کو واپس چلا جانا، تو اس کو یہاں رہنا نہیں ہے. یا جس جن افراد کو یہاں رکھوایا ہے ان افراد کو یہاں اس مکان پہ قبضہ نہیں کروانا، مگر یہ کہ چند دن یہاں ٹھہریں گے اس کے بعد چلے جائیں گے. تو اگر انہوں نے یہاں پکا مکان پر قبضہ کرنے کا ارادہ نہیں بھی کیا ہے مگر مالک کی عدم موجودگی میں انہوں نے یہاں رہنا شروع کر دیا، بس یہ مکان کے غاصب بن گئے. اب چاہے مالک موجود نہیں ہے اس لیے انہوں نے قبضہ کر لیا، یا مثلا کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں مالک موجود بھی ہوتا ہے مگر بیچارے کچھ نہیں کر سکتے، مالک اس نے ایک آدھ بندہ تھا مثلا اس کو باہر نکال دیا اور خود اس پر قبضہ کر لیا. چوکیدار تھا مثلا اس چوکیدار کو باہر نکال دیا اور خود اس مکان پر قبضہ کر لیا. تو چاہے مالک موجود ہو یا موجود نہ ہو، داخل ہو جائیں کسی مکان میں اور اس میں رہائش اختیار کر لیں، رہنا شروع کر دیں، پھر چاہے مکان پر قبضہ کرنے کا ارادہ ہو کہ نہ ہو، دونوں صورتوں میں اب یہ غاصب بن گیا اور ذمہ داری وہی آ جائے گی کہ جو اس کا اصل مالک ہے اصل مالک تک اسے پہنچانا پڑے گا، لوٹانا پڑے گا. وَقَضَى لَوْ أَخَذَ مَفَاتِيحَ مِنْ صَاحِبِهَا قَهْرًا وَكَانَ يَغْلِقُ الْبَابَ وَيَفْتَحُهُ وَيَتَرَدَّدُ فِيهَا. اسی طرح سے اگر کسی مکان کی مثلا چابی حاصل کر لیے، چابی حاصل کرنے یعنی زبردستی کسی مکان کی چابی حاصل کر لیے اور اس کے بعد طریقہ کار یہ ہے کہ یہ خود دروازہ اس کا بند کر رہا ہے، خود دروازہ کھول رہا ہے، اس میں آنے جانے کا کام کر رہا ہے. پہلی صورت تھی کہ اس نے رہنا شروع کر دیا، دوسری صورت یہ کہ اس نے رہنا نہیں شروع کیا، رہ نہیں رہا مگر چابی حاصل کرنے کے بعد جب چاہتا ہے دروازہ بند کر دیتا، جب چاہتا ہے دروازہ کھول دیتا اور آنا جانا اس میں کر رہا ہے، رہائش اختیار نہیں کیے، اس کے باوجود یہ غاصب کہلائے گا. پہلی صورت میں اس نے رہائش اختیار کی تھی اس لیے غاصب تھا، دوسری صورت میں اس نے چابی زبردستی حاصل کر لیے اور اس میں آنا جانا کر رہا ہے، لہذا یہ غاصب کہلائے گا. وَقَذَا الْحَالُ فِي الدُّكَانِ وَالْخَانِ، اور یہی حال ہوگا اگر کسی دکان میں اس طرح سے کیا جائے کہ مثلا دکان اپنے قبضے میں لے لی اور چلانا شروع کر دی، یا دکان کی چابی لے لی اور اس دکان میں آنا جانا کر رہا ہے. وہ خان کہتے ہیں، اردو زبان میں الگ مطلب ہوتا ہے خان کا، عربی زبان میں مطلب الگ ہوتا ہے خان. عربی زبان میں خان کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے مکانات یا ایسی تعمیرات کہ جو کسی خاص گروہ کے لیے بنائی گئی ہوں، مثلا مسافروں کے لیے بنائی گئی ہوں، زائروں کے لیے بنائی گئی ہوں، طلبا کے لیے بنائی گئی ہوں، ایسی تعمیرات ایسی عمارتیں جو کسی خاص گروہ کے لیے بنائی گئی ہوں، اس میں اگر اس طرح سے کر رہے ہیں تب بھی یہ اس جگہ کے غاصب کہلائیں گے. مثلا وہاں رہنا شروع کر دیا، یہ غاصب بن گئے. یا اب تو ایسا بھی ہو رہا ہے، کیا ہمارے ملک کا حال ہو چکا ہے اس سے اندازہ ہو سکتا ہے. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ پولیس چوکیاں نہیں بڑے اسٹیشن، پولیس اسٹیشن، اس کے ساتھ ساتھ پولیس والوں کے رہنے کے لیے مکان بنائے گئے، جیسے ہمارے علاقے میں بھی ہیں، ایک نمبر سولجر والوں وہاں باقاعدہ پولیس والوں کے رہنے کے لیے مکان بنائے, مگر پولیس والوں کے رہنے کے لیے جو مکان بنائے گئے تھے وہاں کچھ اور لوگ رہ رہے ہیں, وہ پولیس والوں کو ہٹا کر کچھ وہاں لوگ رہے ہیں, اور پولیس والے بھی کچھ نہیں کر سکتے. یہ وہی ہمارے ملک کا حال ہے, اور کسی کی مجال نہیں کچھ وہاں سے نکال دے. تو وہ مکانات تھے پولیس کے لیے, مگر پولیس کو ہٹا کے کسی اور نے اس پر قبضہ جما لیا. تو ایسے اب سارے مکانات یا تعمیرات جو کسی خاص گروہ کے لیے بنائے گئے تھے ان کو ہٹا کے کوئی اور اس کو قبضہ کر کے بیٹھ گیا. تو یہ صورت بھی غاصب کی صورت کہلائے گی کہ یہ غاصب ہیں. اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ لوگ جو میں نے مثال آپ کے سامنے کی پیش کی ہے, ایسا بھی ہے کہ پولیس والوں کو ہٹا کے مثلا خود قبضہ کر کے بیٹھ گئے, مگر اس سے زیادہ مثالیں وہ ہیں کہ خود پولیس والوں نے وہ مکان کسی اور کو بیچ ہی دیے, بنائے تھے خاص پولیس والوں کے لیے, انہوں نے دوسروں کو بیچ کے خود چلتے بن. تو آنا کیسا بیچنے کی اجازت نہیں ہے, وہ مسئلہ وہی آ جائے گا جو ہم نے شروع میں بیان کیا تھا کہ ایک موبائل کسی نے چرایا, اس کے بعد اپنے گینگ کے لیڈر کو دیا, اس کے بعد اس نے وہ مارکیٹ میں جس سے رابطہ تھا اسے دیا, پھر اس نے دکاندار کو, یہ چار آدمی ہو گئے. مالک ان چار میں سے کسی سے بھی طلب کر سکتا ہے. لہذا اگر یہاں پولیس والے مکان بیچ کے چلے گئے, ایک نے لے لیا, پھر اس نے کسی اور کو بیچا وہ چلا گیا, پھر اس نے کسی اور کو بیچا پھر وہ چلا گیا, اور پتا نہیں تیسرا چوتھا کوئی بندہ وہاں رہ رہا ہے جس کا پولیس سے کوئی تعلق ہی نہیں. تو اب اصل مالک یا ادارہ ان کو حق ہے کہ ان چاروں میں سے کسی کو بھی پکڑ سکتے ہیں, آپ بتائیں آپ نکالے پیسے, یا آپ نے غصب کیا یہ پیسے آپ نکالے. طریقہ وہی ہوگا کہ جس کی چیز ہے وہ ان میں سے جس سے چاہے مطالبہ کر سکتا ہے کہ آپ یہ ہماری چیز واپس کریں. ومثل حل بستان, اور یہی معاملہ باغات کا ہے. اچھا باغات کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جس کے چاروں گرد ارد گرد کچھ جھاڑیاں واڑیاں بنا کے اسے بند کر دیا گیا ہوتا ہے, فقط جانے کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے, وہ دروازہ سمجھ لیں. اور کچھ باغات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ اس کی چار دیواری بنائی جائے, وہ بڑے بڑے کھیت ہیں میلوں تک پھیلے میں, ان کی چار دیواری بنانا ممکن نہیں. تو باغات پر قبضہ کیسے مانا جائے گا, کیسے سمجھا جائے گا یہ غاصب ہے؟ اور جب چودھری یا وڈیرے کسی جگہ کو غصب کرتے ہیں تو وہ شہر والوں کی طرح ایک فلیٹ کی جگہ کو غصب نہیں کرتے, تو میلوں تک پھیلی ہوئی جگہ ہوتی ہے اس کو وہ غصب کر لیتے ہیں. اس کو کیا وہ لوگ ان کا الگ حساب یہ ہے, اس حساب میں شہر والے ہم حساب لگاتے ہیں کہ میلوں میں یا فٹ میں یا گز میں, ان کا تو کچھ الگ حساب ہوتا ہے. جی کیا ہوتا ہے؟ مرنا ایکڑ, جی جی وہ جو حساب ہوتا ہے کہ اتنے ایکڑ پہ قبضہ کر لیا ہم, یہ ایکڑ کے ایکڑ مثلا انہوں نے قبضہ کر لی, تو اس کی تو کوئی چار دیواری نہیں. اب دونوں کا طریقہ کار الگ الگ ہوگا, کیسے پتا چلے گا کہ یہ غاصب ہے؟ غاصب میں ہرگز اس کا ارادہ نہیں, اس کا ارادہ شامل ہونا ضروری نہیں ہے کہ میں نے یہ چیز اپنے ہاتھ میں لے لی میں اس کا مالک بن گیا. یہ ارادہ نہ بھی ہو تب بھی بہت ساری مثالیں ایسی آ گئیں کہ فقط اس نے وہ کام کیا, چاہے ارادہ نہیں بھی تھا تب بھی وہ غاصب بن گیا. اب آئیے باغات کی بات. ومثل البستان اذا کان لها باب وحیطان, مثلا فرض کیجیے اس کی چار دیواری لگی ہے, اس کا کوئی دروازہ وغیرہ بنایا گیا, یہ ایک خاص قسم کا باغ ہے. ایسا اگر باغ ہے تو اس کا طریقہ کار بھی یہی ہوگا کہ مالک کو یا مالک کے افراد کو ہٹا کر یا تو خود اس پر قبضہ جما لے یا وہاں کسی کو رکھ دے. ایک پہلو وہاں خود رہنا شروع کر دے یا کچھ افراد کو وہاں رکھ دے اور وہ وہاں رہنا شروع کر دیں. دوسرا طریقہ کار یہ کہ مالک یا اس کے افراد کو ہٹا کر دروازے کا کنٹرول خود سنبھال لے اور وہاں آنا جانا کرتا رہے, اس طرح سے آنا جانا کرتا رہے کہ اب مالک وہاں پر نہ آ سکے. تو ایسی صورت میں یہ چار دیواری والے باغ کا غاصب بھی کہلائے گا. پھر ہمیں نہیں معلوم کہ بعد میں یہ باغ کو چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑے گا, لیکن ابھی یہ کم از کم غاصب بن گیا اگر مالک کو نکالنے کے بعد اس نے اس طرح سے باغ کا کنٹرول سنبھال لیا ہے. وَأَمَّا اِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا بَابٌ وَحِيطًا فَيَكْفِي دُخُولُهَا وَالتَّرَدُّدُ فِيهَا بَعْدَ تَرَدُّدِ الْمَالِكِ بِعُنْوَانِ الْاِسْتِيلَاءِ وَبَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ فِيهَا. لیکن اگر ایسا باغ ہے بلکہ پورا کھیت ہے کہ جس کی کوئی چار دیواری نہیں ہے, اس کا کوئی دروازہ نہیں ہے, تو اس کا غاصب یہ اس صورت میں کہلائے گا کہ مالک کو ہٹانے کے بعد اس پر اپنا قبضہ جما لے, اپنا تسلط جما لے, اس طرح سے اپنا تسلط جما لے کہ اس میں داخل ہو اور اس میں آنا جانا کرتا رہے, اس طرح سے آنا جانا کرتا رہے کہ اب مالک وہاں پر نہ آ سکتا ہو. یہ مثلا ایکڑ کے ایکڑ زمین ہے, ان ساری زمینوں میں یہ خود آنا جانا کر رہا ہے, اس کے افراد آنا جانا کر رہے ہیں, مگر اصل مالک اس میں نہیں کر سکتا ہے. تو ایسی صورت میں یہ غاصب کہلائے گا چاہے بعد میں اس کا کوئی بھی ارادہ ہو. اچھا, اب یہ بات بڑی اہم ہے یہاں پر. اگر ہمیں پتا چل جائے کہ یہ جگہ غصبی ہے, اس سے پہلے کی مثال مثلا یہ پتا چل جائے ہمیں کہ یہ موبائل چوری کا ہے, اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ موبائل چوری کا ہے تو ہم یہ والا موبائل نہیں خرید سکتے. بات وہی ہو جائے گی کہ جیسے ہی ہم نے خریدا ہم بھی غاصب کی فہرست میں شامل ہو گئے, حالانکہ ہم نے پیسہ دیا ہے پھر بھی ہم غاصب کی فہرست میں شامل ہو گئے. لہذا اگر یہ پتا چل جائے کہ یہ موبائل چوری کا ہے, یہ موٹر سائیکل چوری کی ہے, یہ گاڑی چوری کی ہے, یہ زیورات چوری کے ہیں, اگر یہ پتا چل جائے ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں خریدی جا سکتی, مالک کی اجازت کے بغیر نہیں خریدی جا سکتی, یہ ممکن نہیں ہوگا. اگر ہم نے لے لی تو ہم ضامن بن جائیں گے. اچھا, کچھ مارکیٹیں کراچی میں مشہور ہیں چور بازار کے نام سے, ان کا نام ہی چور بازار پڑ گیا, بلکہ کچھ مارکیٹ ہوا تھا تو وہاں چیزیں بہت سستی مل جاتی ہیں. اچھا, وہاں جو چیزیں آتی ہیں ساری کی ساری چوری کی نہیں ہوتی, مثلا آدھی چوری کی ہوتی ہیں آدھی ویسی ہوتی ہیں, کچھ چوری کی ہوتی ہیں کچھ چوری کی نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خریدنے جائے گا وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ جو موبائل میں خرید رہا ہوں یہ یقیناً چوری کا ہے, یقین سے نہیں کہہ سکتا. لہذا اگر کچھ مارکیٹیں کراچی میں چور بازار کے نام سے بھی مشہور ہیں, مگر وہاں چوری کے مال کے ساتھ ساتھ ان مالکوں کا, دکانداروں کا اپنا مال بھی وہ بیچ رہے ہیں, اپنی ملکیت والا مال بھی بیچ رہے ہیں, تو ایسی صورت میں وہاں سے مال خریدنے میں کوئی حرج نہیں. جو ہم نے کہا کہ چوری کا مال خریدنا جائز نہیں ہے, یہ اس صورت میں کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ چوری کا ہے پھر نہیں خرید سکتے, لیکن ہمیں نہیں پتا کہ چوری کا ہے یا چوری کا نہیں, تو ہمارے لیے خریدنے میں کوئی حرج نہیں, خریدنے میں کوئی حرج نہیں. اب ہم نے سال دو سال تین سال اس موبائل کو استعمال کیا, اس کے بعد موبائل خراب ہو گیا, یا تین سال کے بعد ہم نے وہ موبائل بیچ دیا, ہماری کوئی ذمہ داری نہیں جب تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. فرض کریں کہ حقیقتاً یہ موبائل چوری کا تھا, تب بھی ہمیں نہیں پتا چلا, لہٰذا ہم نے تین سال استعمال کیا, تین سال کے بعد ہم نے بیچ بھی دیا اس کو, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, مطلب یہ ختم ہو گیا سارا, اور پھر ساری زندگی پتہ نہیں چلا, کوئی ذمہ داری نہیں ہماری. حقیقتاً چوری کا تھا مگر ہمیں نہیں پتا چلا, کوئی ذمہ داری نہیں ہماری. لیکن ہاں, جیسے ہی ہمیں پتا چل جائے گا کہ نہیں یہ والا موبائل تو چوری کا ہے, اگر یہ بعد میں پتا چل جائے, خریدنے گئے اس وقت ہمیں نہیں معلوم تھا, بعد میں اگر پتا چل گیا کہ چوری کا ہے, تو ایسی صورت میں یہ والا موبائل پھر اپنے پاس نہیں رکھ سکتے. کیا کرنا ہوگا اس کو, اس کا جواب ہم بتا چکے تھے, کیا کرنا ہوگا, کیا کرنا ہوگا, جس سے خریدا ہے اس کو دینا پڑے گا. صحیح ہے جواب, کیا جواب, اصل مالک کو دینا پڑے گا, اصل مالک کو تو پتا ہی نہیں نا ہے کدھر, تو بیچ کے چلا گیا یا اس پر گنڈ پنڈ پٹ چھین گیا, نہیں تو دکان, وہ تو دکاندار سے خرید کیا ہے, جس کا چوری ہوا ہو تو گم گم کے آ کے دکاندار کے پاس آ گیا. جی جی, یہ بالکل صحیح ہے. پہلا جواب یہی ہے کہ اگر ہم اصل مالک تک کس طرح سے پہنچ سکتے ہوں تو اصل مالک کو دینا ہوگا, اگر اصل مالک تک نہیں پہنچ سکتے تو جواب انہوں نے دیا کہ مالک کی طرف سے یہ ایسے کسی غریب شیعہ کو دینا پڑے گا کہ جو بے نمازی نہ ہو, علل اعلان گناہ نہ کرتا ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ سید ہے یا غیر سید ہے, دونوں کو دے سکتے ہیں, سید کو بھی دے سکتے ہیں غیر سید کو بھی دے سکتے ہیں, بشرطے کہ وہ شیعہ ہو, غریب ہو, بے نمازی نہ ہو, علل اعلان گناہ نہ کرے. تو اگر ہمیں پتہ نہیں چلا کہ یہ چوری کا تھا تو بات ختم ہو گئی, ہم استعمال کر کے اس کو بیچ بھی سکتے ہیں, کوئی بات نہیں. جب پتہ چلے تو یہ ذمہ داری آ جاتی ہے، جب تک پتہ نہ چلے اس وقت کوئی ذمہ داری نہیں. اچھا اب آئیے آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کی بات، جو اندرون سندھ یا پنجاب کے ہیں یا اور دوسرے علاقوں کے، شہر میں نہیں رہتے ہیں، ان کے خان جی اگر ہم نے بیچ دیا اس کے بعد اگر ہمیں پتا چلے کہ یہ موبائل چوری کا تھا، تو ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی کا مطلب ہے کہ اگر ہم مالک تک اس طرح سے پہنچ سکتے ہیں تو مالک کو اطلاع کرنا پڑے گی کہ بھائی تمہارا موبائل جو چوری ہو گیا تھا میں نے فلاں دکاندار سے خریدا تھا اور اس کے بعد وہاں فلاں کو بھیج دیا، میرے پاس آیا تھا مگر میں نے بھیج دیا، جو اتنا عرصہ میرے پاس رہا اور میں نے جو استعمال کیا آپ وہ مجھے معاف کر دیں. بس فقط اتنا ذمہ داری باقی رہ جائے گی کہ وہ آپ جتنا حصہ میں نے جتنے ٹائم میں نے استعمال کیا اتنے ٹائم استعمال کرنے کی آپ اجازت دے دیے، اتنی اجازت دینا اس کے لیے کافی ہوگا، باقی اور کوئی ذمہ داری نہیں. اجازت نہ دے تو پھر اس سے آگے بات کرنا پڑے گی، کیا کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے آپ اجازت نہیں اب کیا کریں، یہ دوسرے معاملات ہیں. چلیں وہ ایک بڑا تفصیلی عنوان ہے، اس کی ڈیٹیل میں ابھی اس پاس نہیں جا سکتے، اس کا حل ہے شریعت میں، اس کا حل موجود ہے مگر ایک فرضی مسئلہ ہے، لہٰذا ہم اس میں وقت نہیں لگا رہے ہیں. اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ چوری بھی ہو جائے اور پھر ہم دکاندار سے خرید بھی لیں اور پھر اس کو 3 سال استعمال بھی کر لیں اور پھر مالک بھی مل جائے، بالکل فرضی سی مثال ہے، اس لیے ٹائم نہیں لگا رہے ہیں اس پر اتنا. کبھی ایسا ہو جائے تو ضرور آئیے، اس کا حل بھی ہم بتائیں گے کیا حل ہے. ٹھیک
ٹھیک ہے،
جی آپ کی آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب ابھی ہم بتا رہے ہیں، پہلے زمین کا جو مسئلہ بتا رہے ہیں وہ سن لیجیے. زمین مثلا غصب کی، اور غصب کا طریقہ کار آپ کے سامنے آ گیا کہ اصل مالک کو ہٹا دیا اور خود اپنے بندے وہاں چھوڑ دیے، آنا جانا وہاں پر کر رہا ہے، بس اتنا کافی ہے یہ اس کو غاصب بنا دے. لیکن یہ وڈیرے چودھری یہ تو باقاعدہ پورا قبضہ ہی کر کے بیٹھ جاتے ہیں، مالک ہی بن کے بیٹھ جاتے ہیں مثلا غصب. سوال یہ پتا ہوتا ہے کہ اگر کسی زمین کے بارے میں ہمیں پتا چل جائے کہ یہ زمین غصبی ہے تو کیا پھر اس زمین سے ہم گزر سکتے ہیں؟ اس موبائل کی مثال کو پیش نظر رکھیے، اگر پتا چل جائے کہ یہ چوری کا ہے تو ہم خرید بھی نہیں سکتے. فرض کیجئے کہ ہمارے کسی دوست نے خریدا، وہ بتا بھی رہا ہے کہ چوری کا ہے اس لیے سستا مل گیا ہے، اور وہ ہمیں استعمال کرنے کے لیے دے رہا ہے کہ لو یہ میسج ڈال دو اس میں، یہ فون کر لو. اگر پتا چل جائے کہ اس کے پاس چوری کا موبائل ہے تو ہم اس کا موبائل استعمال نہیں کر سکتے، دکاندار سے بھی نہیں خرید سکتے، کسی اور کے بارے میں پتا چل جائے کہ چوری کا تب بھی ہم استعمال نہیں کر سکتے. یہی معاملہ خواتین کا، اگر پتا چل جائے کہ چوری کے زیورات ہیں، اب چوری کے زیورات ہیں تو ایسی صورت میں یہ مارکیٹ سے نہیں خرید سکتی، بہت سستے ملیں گے چوری کے زیورات، مارکیٹ سے نہیں خرید سکتی. یا مثلا جو عورتیں عام طور پر اس طرح سے سستے زیورات بیچنے کے لیے آ جاتی ہیں، ان عورتوں سے نہیں خرید سکتے اگر معلوم ہو جائے کہ یہ چوری کا، یقین ہو جائے، یقین کی بات ہے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ خریدنے کی بات نہیں ہو رہی، کسی عورت کے بارے میں معلوم ہے کہ اس کے پاس چوری کا زیور ہے، اپنے خاندان میں سے کسی عورت کا کوئی زیور چرا لیا ہے، معلوم ہے کہ اس کے پاس یہ چوری کے بندے پڑے ہیں یا چوری کے مثلا ہار پڑا ہوا ہے، اب شادی میں پہننے کے لیے یہ خود دے رہی ہے ہمیں، خود دے رہی ہے کہ شادی میں پہن کے چلے جاؤ ہمارے گھر کی عورتوں کو مثلا، تو اگر پتہ چل جائے کہ ہار چوری کا ہے یہ بندے چوری کے ہیں تو ایسی صورت میں ان میں سے کوئی بھی چیز استعمال نہیں کیا سکتی، اجازت نہیں ہے، نہ خرید و فروخت کی اجازت ہے نہ استعمال کی اجازت ہے. اگر قبضہ کی بھی زمین ہے، ہمیں پتہ چل گیا کہ فلاں وڈیرے نے یہ زمین قبضہ کی ہے، فلاں چودھری نے زمین قبضہ کی، ہمیں پتہ چل گیا، کیا ہم اس زمین میں سے گزر سکتے ہیں؟ نہیں گزر سکتے، گزرنے کی بھی اجازت نہیں، گزرنے کے لیے بھی اصل مالک سے اجازت لینا پڑے گی. ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت یہ چودھری کے ہاتھ میں، مگر اس سے نہیں، جو اصل مالک ہے اس سے جا کے کہیں گے کہ بھائی میرا راستہ یہاں سے بہت نزدیک پڑتا ہے سیدھا سیدھا، تو آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کی زمین سے گزر کے چلا جاؤں، ورنہ مجھے بہت لمبا چکر لگا کے جانا پڑتا ہے. تو جب تک یہ اصل مالک اجازت نہیں دے گا اس وقت تک ہم اس کی زمین سے گزر کے نہیں جا سکتے. تو آپ کا جواب اس میں آ گیا کہ اصل مالک خود بھی اس زمین کو استعمال کر سکتا ہے, دوسروں کو بھی اجازت دے سکتا ہے. اصل مالک خود استعمال کرنے کا مطلب کیا ہے, جیسے انہوں نے مثال ابھی بنائی تھی کہ اپنی زمین پر مثلا نماز پڑھنا چاہتا ہے, نماز پڑھ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں, اپنی زمین ہے اس کی, لہٰذا وہ تو مکان بھی بنا سکتا ہے, مگر مکان بنانے دے تب نا, وہ تو بنانے ہی نہیں دے گا, لیکن نماز پڑھنے کی شاید اجازت دے گا, ٹھیک ہے نماز پڑھ لو کوئی حرج نہیں. تو اپنی زمین میں خود بھی نماز پڑھ سکتا ہے اور دوسرے کو بھی اجازت دے سکتا ہے کہ نماز. اچھا اب ایک صورت اور ہے, فرض کیجئے کہ اس وڈیرے کے بہت سارے مزارے ہوتے ہیں جو کام کاج کر رہے ہیں, تو اس میں مثلا یہ وڈیرے اور یہ جاگیردار اور چودھری قسم کے افراد یہ بڑے بڑے اشرے بھی کرواتے ہیں, بڑی بڑی مجلسیں بھی پڑھواتے ہیں. اب اگر فرض کیجئے کہ وہیں کسی جگہ پر زمین پر قبضہ کرنے کے بعد اس نے چھوٹا سا عزاخانہ ہی بنا دیا, کوئی محفل بنا دی وہاں پر, اور وہاں مثلا باقاعدہ کسی آدم کو رکھ کے وہ نماز وہاں سے پڑھوا رہا ہے, تو جب تک پتہ نہ چلے اس وقت تک تو کوئی نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ زمین غصبی ہے کہ نہیں, لیکن وہ اگر علاقے کا عالم ہوگا تو اس کو پتا ہے کہ یہ زمین غصبی, وہ تو نماز نہیں پڑھائے گا. وہ کس صورت میں نماز پڑھا سکتا ہے, یہ آپ لوگوں کو لیے بطور خاص میں مسئلہ اسی لیے پیش کر رہا ہوں. آپ کس صورت میں نماز پڑھا سکتے ہیں وہاں پر, کہ اصل مالک سے آپ کہیں کہ بھائی مجھے معلوم ہے کہ زمین آپ کی, فلاں سائی نے قبضہ کر لی ہے, فلاں چودھری نے قبضہ کر لی ہے, اب وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھاؤ, تو ایک بات تو یہ کہہ رہا ہوں میں نماز نہ پڑھاؤں تو ایک مصیبت ہے, وہ میرے گھر پہ آ جائے گا سیدھا, اور دوسرا یہ کہ اگر میں نماز پڑھاؤں گا تو چلو آپ کے ہاتھ سے تو زمین نکل گئی, میں کچھ وہاں پر دینی کام کر لوں گا, کچھ ان کو سمجھانے کی کوشش کروں, ہو سکتا ہے کبھی وڈیرا آ گیا تو وڈیرے کی سمجھ میں کوئی بات آ جائے تو آپ کی زمین آپ کو واپس مل جائے, تو آپ مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں وہاں نماز پڑھاؤں, اس سے اجازت دینا پڑے. ہو گئے سائیں سائیں آپ کیا بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ پڑھائیے نماز, یہ کہے گا. لہذا اب اس کی اجازت, اصل مالک ہے, اصل مالک کی اجازت سے وہاں جا کے آپ نماز پڑھا سکتے ہیں, آپ مجلس پڑھ سکتے ہیں, آپ وہاں جلوس و ماتم کی ساری تقاریب برپا کر سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں, مگر اصل مالک سے اجازت لینا پڑے گی, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اچھا اب کبھی کبھار اگرچہ آج تک ایسا واقعہ پیش نہیں آیا مگر آ سکتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ, یہ تو میں نے آپ لوگوں کی بات پیش کی کہ اگر آپ کو نماز پڑھانے یا آپ کو مجلس پڑھنے کے لیے بلایا, پتہ چلا کہ جگہ غصبی ہے, چنانچہ اصل مالک سے آپ کو اجازت لینا. لیکن کبھی کبھار معاملہ الٹا ہوتا ہے, وہ وہاں کے لوگوں کو نہیں بلا رہے ہیں, شہر کے لوگوں کو بلا رہے ہوتے ہیں, مطلب شہر کے کسی بڑے عالم کو ذاکر کو بلایا کہ آپ آئیے مجلس پڑھنے کے لیے, مشہور آدمی ہیں آپ. اچھا ہم بھی نہیں جا سکتے, ہمیں بھی اگر پتا چل جائے کہ جگہ غصبی ہے تو ہم بھی نہیں جا سکتے, ہمارے پر بھی کوئی پابندی ہے جو دوسروں پر, ہم بھی نہیں جا سکتے. لیکن عام طور پر شہر میں رہنے والوں کو پتا نہیں ہوتا کہ کس چودھری نے کس کی جگہ قبضے کی ہے, کس وڈیرے نے کون سی جگہ اپنے ہاتھ میں لے لیے قبضہ کیے. جہاں تک میری معلومات ہے, اب اس معاملے میں معلومات میری ناقص صحیح, وہ چودھری نہیں کہلاتا جب تک کہ وہ قبضہ نہ کرے, وہ وڈیرا نہیں کہلاتا جب تک وہ قابض نہ ہو. اصل وڈیرا تو اس وقت بنتا ہے کہ جب وہ کچھ زمینوں پہ قبضہ کرتا ہے. ہم نے مثلا اچھا ایسے لوگ پھر جو مجلس پڑھوا رہے ہوتے ہیں, اچھا نہ صحیح مگر ان کی ایک آدھ مجلس بڑی زوردار قسم کی مجلس ہوتی ہے, پورے ادھر ادھر علاقے کے لوگ آئے ہوتے ہیں اس مجلس میں, اور کئی جانور کٹ رہے ہوتے ہیں, دیگیں پک رہی ہوتی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اگر ہمیں بلایا, ہمیں پتہ چل جائے کہ غصبی ہے, ہم بھی نہیں جا سکتے, منع کر دیں گے, لیکن اکثر شہر کے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا کیا اس نے کیا نہیں کیا. اچھا بات پرانی بھی ہو چکی ہو, 10 سال 15 سال 20 سال پرانی بات ہو چکی ہے, تو لوگ بھول بھی جاتے ہیں کہ بھائی کس نے قبضہ کیا تھا, کیا کیا تھا, نہیں کر سکتے. فرض کیجئے کہ ہمیں انہوں نے بلایا اور ہمیں نہیں پتا, ہم مجلس پڑھنے چلے گئے, یہ مسئلہ باقاعدہ آیت اللہ خوئی نے اپنی کتاب میں لکھا تھا, این ممکن ہے کہ یہاں پر آئے مجھے یاد نہیں, یہ میں نے مسائل اس میں نہیں پڑھے, مگر آئے خوئی کی کتاب میں تو پڑھا کہ فرض کیجئے کہ ایسی کسی زمین میں چلے گئے, وہاں پر جب مجلس پڑھنے کے لیے گئے, انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ نماز بھی پڑھاتے ہیں, اچھا ہے لوگ ذرا اس کو بھی یاد کریں گے. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, بڑے ہو کے نماز کو یاد کر رہا ہے, بہت اچھی بات, نماز پڑھانا شروع کر دی. ایک دو چار نمازیں پڑھائیں, تین دن کے قیام پر دو تین نمازیں پڑھائیں. اب ایک مرتبہ نماز پڑھانے کے لیے پہنچے تو کسی نے یہ بتایا کہ آپ کو معلوم ہے مولانا صاحب یہ والی جگہ غصبی ہے, کہ جہاں آپ نماز پڑھا رہے ہیں یہ جگہ غصبی ہے. ہمیں تو نہیں پتا. اب تو فکر ہو گئی کہ اگر غصبی ہے تو اس جگہ میں ٹھہر ہی نہیں سکتے, نماز پڑھانا تو بہت دور کی بات ہے, نماز پڑھا نہ تو ایک تصرف ہو جائے گا, کوئی بھی کام کاج کرنا ہو تصرف ہو جائے گا, وہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے, انہیں قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اگر یہ پتا چل جائے گا یہ غصبی زمین ہے, انہوں نے کہا اچھا ایسا ہے, آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ انہوں نے دو چار آدمی ایسے قابل اعتبار قسم کے کھڑے کر دیے, جو مالک تھا اس کو بھی مثلا سامنے کھڑا کر دیا کہ ہاں یہی مالک ہے اور 15 سال پہلے اس کی یہ زمین غصبی. اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک سیکنڈ یہاں پر نہیں ٹھہر سکتے. پہلا کام اگر ہمارے لیے کرنا ممکن ہے تو وہ تو بہت آسان ہے, وہ کیا ہے کہ اگر انہوں نے مالک سامنے کھڑا کر دیا ہے تو مالک سے کہنے اچھا آپ اجازت دے دیں, اور علماء کو عام طور پہ اجازت دے دیتے ہیں, مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن اگر فرض کیجیے کہ مالک کو انہوں نے حاضر نہیں کیا, مالک سے اجازت ہم نہیں لے سکے, ہمیں نہیں پتا کون مالک ہے, کدھر ہے, کیا ہے, اتنا ثابت ہو گیا کہ جگہ پھنسا دیے, ایک سیکنڈ یہاں نہیں دے سکتے, نکلنا پڑے گا, بھاگنا پڑے گا. اور جو لفظ میں نے استعمال کیا وہی صحیح ہے, بھاگنا پڑے گا, چل چل کے آرام آرام سے پہلے نہیں جا سکتے, بھاگ کے مطلب جتنا جلدی ممکن ہو سکتا ہے یہاں سے باہر نکل جاؤ. یہ ہے اصل اسلام کا حکم. غصبی جگہ میں اگر آپ پہنچ گئے اور پتا چل گیا کہ غصبی ہے, جتنا جلدی ممکن ہو سکتا ہے بھاگ کے باہر نکل جاؤ. لہذا وہ بھاگ کے باہر نکلنا پڑے گا. اچھا, زمین کے کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ٹریکٹر ہی چلتا ہے, باقی کوئی چیزیں نہیں چلتی, جیپ ویپ بھی وہاں کام نہیں کر رہی ہوتی, تو بھاگے کے باہر نکلنا پڑتا. چلیں ٹھیک ہے, پروردگار اگر توفیق دے ایسی کہ ایسا انسان متقی و پرہیزگار ایسے قوی تقوی والا آدمی بن جائے کہ کسی کی پرواہ نہ کرے اور بھاگ کے وہاں سے باہر نکل جائے, مجھے نہیں کسی چودھری کی پرواہ, مجھے نہیں کسی وڈیری کی پرواہ, وہ بھاگ کے باہر نکل جائے. مگر ایک مسئلہ اور بھی ہے, فرض کیجئے کہ اس کی زمین ہے 2 کلومیٹر لمبی, اب یہ بیچارہ بھاگ رہا ہے, پہلے زندگی میں کبھی اتنی لمبی چوڑی میراتھن دوڑ نہیں لگائی ہوگی اس نے, یہ بیچارہ مثلا بھاگ کے باہر نکل رہا, مگر جتنی دیر میں یہ بھاگ کے باہر نکل سکتا ہے, اگر یہ باہر نکل کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز قضا ہو جائے گی. زمین اتنی لمبی ہے اور نماز کا وقت اتنا کم رہ گیا ہے کہ اگر یہ بھاگ کے باہر نکلنا چاہتا ہے تو باہر نکلنے پہ تو یقیناً اس کی نماز قضا ہو جائے گی. اندر نماز پڑھتا ہے تو بس ابھی زمین میں جمع نماز ہے. اب کیا کریں, اب تو دو مصیبتوں میں پھنس گیا ہے, یا تو غصبی زمین میں نماز پڑھے یا مثلا اپنی نماز قضا کر کے کرے, کیا کرے؟ یہ مسئلہ آیت اللہ کوئی نے لکھا ایک جگہ پر, اور اس کا ایک بڑا خوبصورت حل بتایا ہے, اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام دوسروں کے حقوق کا کتنا زیادہ خیال کرتا ہے. یہ باقی تنظیمیں جو انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق اور دوسروں کے حقوق اور فلاں جانوروں کے حقوق, یہ فقط نعرہ لگانے والے, حقیقتاً اسلام نے دوسرے انسانوں کے حقوق کا کتنا خیال رکھا ہے اس سے اندازہ کیجیے. دو مصیبتوں میں اگر پھنس جائے تو آیت اللہ خوئی نے پھر اس مسئلے کا جواب یہ لکھا ہے کہ اگر اس کے لیے قبلے کی طرف رخ کرنا ممکن ہو تو اس طرف رخ کر دے, اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو کسی بھی طرف رخ کر کے بھاگتا جائے اور نماز پڑھتا جائے, دونوں کام ہو, مگر غصبی جگہ میں ٹھہر نہیں سکتا, یہ اجازت نہیں اس کو, چونکہ یہ بین المحظورین دو رکاوٹوں کے درمیان پھنس گیا ہے. چنانچہ بھاگتا جائے اور نماز بھی پڑھتا جائے. اچھا, رکو کیسے کرے گا, سجدہ کیسے کرے گا؟ تو آغا نے فرمایا کہ باقاعدہ جیسے رکو کیا جاتا ہے ایسا رکو کرنے کی ضرورت نہیں, باقاعدہ جیسے سجدہ کیا جاتا ہے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں. وہ رکو کے لیے سر سے اشارہ کرے اور بھاگتا رہے, سجدے کے لیے سر سے اشارہ کرے اور بھاگتا رہے, اپنی رفتار کم نہیں ہونا چاہیے. جو بھاگنے کا اس کا عمل ہے وہ بھی پورا کرے, اور جو نماز کا عمل ہے وہ بھی پورا کرے. اور نماز کے عمل میں اللہ کی عبادت میں اگر تھوڑی سی کمی ہو جاتی ہے تو کوئی فرق نہیں ہے، پورا رکوع نہیں ملا خدا کو، پورا سجدہ نہیں ملا اللہ کو، کوئی حرج نہیں، مگر دوسرے انسان کے حق پر ڈاکہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی زمین سے فوراً باہر نکل جائے۔ یہ ہے طریقہ کار اسلام میں دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے کا۔ زمین کے حوالے سے ایک حد تک بات پہنچی ہے، انشاءاللہ گفتگو جاری رہی۔ آپ کا جواب ہم بعد میں دیتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد و آل الطاہرین۔ آپ اپنا سوال پیش نظر رکھیں، انشاءاللہ سب کے سامنے جواب دیں گے تاکہ زیادہ